پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین, ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشیا کے دورے سے. اس وقت وہ ویتنام میں ہیں جہاں انہوں نے ایپیک کی کانفرنس سے خطاب کیا ہے. اس سے قبل انہوں نے چین کا بھی دورہ کیا تھا. ہمارے ساتھ اس وقت تو پاکستان سے ڈاکٹر اسما خواجہ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, ڈیفینس یونیورسٹی سے تعلق ہے, اور واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ماہر معاشیات بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار بھی. ڈاکٹر خواجہ, میں آپ سے آغاز کروں گا, یہ بتائیے کہ اس دورے کی کیا سگنیفیکینس ہے اس وقت پورے ریجن کے لیے؟
ہاں جی, اگر اس ٹائم ہم ریجنل سینیریو کو ذہن میں رکھیں تو بہت سی چیزیں ایشیا میں بیک وقت چل رہی ہیں, جیسے کہ نارتھ کوریا کا ایشو, جیسے کہ چائنا کی ون بیلٹ پالیسی, جیسے کہ سی پیک. تو غالباً ٹرمپ صاحب کا یہ جو دورہ ہے اس ٹائم ایشیا کا, اس کی سگنیفیکینس تو ہے, کیونکہ ایسے ہی بظاہر لگتا ہے جیسے امریکہ کی پریزنس کو ان ایشیا میں ری ازرٹ کرانے کا, اپنے الائیز کو یہ پیغام دینے کا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم جو نارتھ کوریا کے ساتھ جو بھی ایشو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ویک نہیں ہے ایشیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ نئے دوست ڈھونڈنے کا بھی ایک لگتا ہے اس کے پیچھے جذبہ کارگر ہے, اور پرانے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا تاکہ مزید طریقے یا مزید تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مزید ایونیوز اور سپیئرز ڈھونڈے جائیں, جس طرح کہ چائنا کا دورہ کافی اہم ان کا ہو سکتا تھا, ابھی بھی ہوگا, اس کے دورس نتائج ہوں گے. تو اس طرح یہ مجھے یہ جو وزٹ ہے اس کی سمبولک پریزنس اور سمبولک میسیجز پرسپشن بلڈنگ کے لیے یہ بڑا اہم وزٹ ہے میرے خیال میں. شاید اکنامکلی یا جیسے چائنا کے ساتھ تو ان کے ہوئے ایگریمنٹس اور ٹریڈ میں ان کو ہوا, مگر شاید اتنا بظاہر اکنامکلی اتنا وہ افیکٹو نہ ہو, مگر اس کی سمبولک اور پرسپشنل ویلیو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بڑی اچھی اور میں یہ کہوں گی کہ وقت پر, صحیح وقت پر یہ انہوں نے ایفرٹ کی اور یہ دورہ وہ کر رہے ہیں. ابھی ہوپ کہ اس میں پاکستان کے لیے بھی کوئی بہتر نتائج نکلیں اور کوئی بہتر صورتحال ایمرج ہو.
جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر زبیر اقبال, ایپیک میں جو ویتنام میں ہو رہی ہے, امریکہ اور چین کے رہنماؤں نے ایشیا میں تجارت کی سمت کے بارے میں بڑے متضاد نظریات پیش کیے ہیں. صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک کے خطے میں کسی بھی ملک سے تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جیسے معاہدوں کو سختی سے مسترد کیا ہے, جبکہ چین کے صدر شی پنگ نے ملٹی نیشنل معاہدوں کی حمایت کی ہے. یہ جو متضاد نظریات ہیں, یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گے اس ریجن میں, خاص طور پر تجارت کے حوالے سے؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ جب سے ٹی پی پی کو امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کے بعد پیسیفک اور ایشیا میں معاملات اور کنڈیشنز بالکل بدل گئی ہیں. جو رول امریکہ کو فالو کرنا تھا وہ اب چین کر رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ تمام اس علاقے کے ممالک جو ہیں, چھوٹے یا بڑے, وہ اب چین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چینوں کی لیڈرشپ کرے اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ کی بیسس پر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ یاد رہے کہ وہاں پر جہاں تک ایپک کا تعلق ہے, اس کا جو 21 ملک ممبر شپ ہے, وہ تمام کے تمام یہ چاہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن میں حصہ لیں اور آگے بڑھ سکیں. جہاں تک امریکی پالیسی کا تعلق ہے یا امریکی مقصد جو انٹینشن کا جو معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بائی لیٹرلائز کر دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیوریبل قسم کی ٹریڈنگ ارینجمنٹ کر سکیں, جو کہ اس علاقے کے ممالک زیادہ نہیں چاہتے. تو ایسی کنڈیشن میں امریکہ جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن میں ہو جائے گا, جس کی وجہ سے امریکہ کو تمام جو وہاں کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی, جو ایک تو بہت مشکل ہوتی ہیں اور دوسری ان کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو پرابلم آپ کو ہم سب جسم نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ بڑی حد تک ایشیا اپنے نئے راستے پہ چلتا رہے گا, اور اگر وہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر امریکہ کو نقصانات ہو سکتے ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اس کے لیے امریکہ کو ایک بیسک گلوبل اور ریجنل پالیسی اختیار کرنا ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی. صرف یہی اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ بائی لیٹرلزم چاہتے ہیں, ملٹی لیٹرلزم نہیں چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے ساتھ بیلنس ٹریڈ ہو, جو کہ ایک بہت افسوسناک سی بات ہے, کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے 200 سال میں دنیا میں جب بھی کرائسز آئے ہیں تو زیادہ تر اس کی وجوہات یہی ہوتی تھی کہ ٹریڈ جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھی اس کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز لگائی جاتی تھیں ایک دوسرے ملکوں کے خلاف, اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی جو تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئی, اور چونکہ گلوبل اکانومی کمزور ہو رہی تھی تو وہ ممالک بھی جو بائیلیٹرل بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے کمزور ہوتے چلے گئے تھے, اسی لیے مشکلات پیدا ہوئی تھیں. ان میں سب سے اہم جو مشکل آپ کو سامنے نظر آتی ہے وہ گریٹ ڈپریشن تھا, جو کہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ تمام ملک ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرلی ٹریڈ کرتے تھے اور ایک دوسرے دوسروں کے اوپر ریسٹرکشنز لگاتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایپیک کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہونا چاہیے, اور شاید ہوگا بھی, کہ دیکھیں بیلنس اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملٹی لیٹرلزم کو ختم کر دیں, کیونکہ ملٹی لیٹرلزم کے ساتھ ایفیشنسی بڑھتی ہے, پروڈکٹیویٹی بڑھتی ہے, اور تمام دنیا کی گروتھ بڑھتی ہے. تو ضروری یہ ہوگا کہ کسی حد تک یہ بائیلیٹرلزم جو ہے اس کو کمزور کیا جائے اور ملٹی لیٹرلزم کی طرف بڑھا جائے, جس میں کہ جو اس قسم کے فیصلے کیے جائیں جن کی وجہ سے جو انفیشنسیز ہو سکتی ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور ملکوں کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو سامنا رکھا جائے, لیکن ان کو پرائمری بیسس نہ بنایا جائے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر اسما شاکر, یہ فرمائیے کہ جس وقت تو یہ دورہ شروع ہوا اس وقت بھی اور اب بھی نارتھ کوریا کا ایشو جو تھا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا پوری دنیا کے لیے, خاص طور پر ایشیا کے لیے اور امریکہ کے لیے. اس دورے سے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت آپ دیکھتی ہیں؟
دیکھیں ایک بات میں جو پچھلی بات کے ریفرنس سے کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا انہوں نے ایشو پوائنٹ ریز کیا کہ امریکہ ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ کرے. یہ جو امریکہ کے اپنے ریجن میں اسٹریٹجک اور سیکیورٹی آبجیکٹیو ہیں یہ پالیسی اس کو بھی سپورٹ کرے گی, کیونکہ جب میں یہ دورے کو دیکھ رہی ہوں اور نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ 1.5 فٹ کی اپنی علیحدہ مسجد بنا کے اس میں اس کو کیا جائے یا کنٹینمنٹ کی جائے کچھ ملکوں کی یا ان کی اکنامک ایکسپینشن یا انٹر ڈیپینڈنسیز کو بلاک کیا جائے, یہ پالیسی امریکہ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی. تو بہت ہی بہتر ہوگا اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر امریکہ اپنی پالیسی کو تھوڑا سا وائزلی ریشنلائز کرے, اور چائنا اور ایشیا کے مختلف ممالک کے ساتھ چائنا کے جو اکنامک انٹر ڈیپینڈنسی کے منصوبے ہیں ان کو ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کا حصہ بن جائے, تاکہ ریجنل بینیفٹس, ملٹی لیٹرل بینیفٹس اور ملٹی لیٹرلزم کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں وہ بینیفیشری ہو, یعنی کہ اس کے اپوزٹ نہ کھڑا ہو. اور سملرلی نارتھ کوریا کے حوالے سے یہ جو ان کا یہ دورہ ہے اس کا یہ میسج تو یہ بڑا کلیئر جاتا ہے کہ امریکہ اپنا ڈپلومیسی سے کام شروع کر رہا ہے اور ڈپلومیٹکلی مختلف ملکوں کو میں گیا ہے اور جو کہ نارتھ کوریا کے قریب ہیں یا ان سے دور ہیں, اور امپریشن میں جس طرح میں نے کہا اس دورے کی پرسپشنل ویلیو ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ پرسپشن کریٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ شاید لاسٹ آپشن جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکالا جا سکے. اور مگر کیا ہی اچھا ہو کہ امریکہ اس زمن میں ملٹی لیٹرل کانفرنس بلائے, تمام ملکوں کی باتیں سنی جائیں اور یہ مسئلہ ڈپلومیسی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے. جہاں تک بات ہے کہ آپ کا سوال کہ کیا اس سے کوئی تھریٹ ریڈکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی تو شاید تھریٹ ریڈکشن اس لیول پہ نہیں ہوئی. وہ مسئلہ کیونکہ پولیٹیکل ایمبیشنز چینج نہیں ہوئے, تھریٹ پرسپشن چینج نہیں ہوئی, ڈیفینس پالیسی پہ کوئی فرق نہیں پڑا, تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا. اور بائیلیٹرل ریلیشنز پہ کوئی فرق نہیں آیا, تو وہ مسئلہ وہیں کھڑا ہے, اس کی شدت بھی اتنی ہے مگر جو ایک امپریشن یا پرسپشن بڑی کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر گئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس زمن میں تنہا نہیں کھڑا اور اس کو ریجن کی اور ایشیا کے مختلف ممالک کی سپورٹ حاصل ہے. مگر امریکہ کو میں بالکل ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات کو سپورٹ کروں گی کہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ یہ کولڈ وار اور بائی لیٹرلزم کا زمانہ اب وہ دور چلا گیا, نئے دور کے نئے تقاضے ہیں جس کے مطابق اپنی پالیسیز کو اٹین کرنا چاہیے. اور جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس میں کنٹینمنٹ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے کسی مسئلے کا. کوئی ایک ملک آپ جتنا ہمارا انٹرنیشنل ریچنگ انٹرنیشنل لا جیسے آپریٹ کر رہے ہیں, کسی بھی ملک کو کنٹین کرنا جو ہے یا اس کی اکنامک اس کو ختم کرنا وہ بھی کوئی نہ پاسبل ہے نہ ہی کوئی امریکہ کے اپنے حق میں یا ٹرمپ گورنمنٹ کے اپنے حق میں بہتر جائے گا. تو بہتر ہے پالیسی آف انگیجمنٹ. تو جتنا امریکہ پروڈکٹیولی یو ایس سے انگیج ہوگا, چاہے وہ اکنامک انگیجمنٹ ہو, پازیٹیو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو, پولیٹیکل انگیجمنٹ سے میری مراد ریجنلزم ہے, تو وہ اتنا ہی ان کے حق میں اور ان کی پالیسیز کو زیادہ دورس نتائج کا حامل بنائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ٹرمپ صاحب کو دیکھنا چاہیے. اور اب ایز امریکہ کے پریزیڈنٹ اس کو اپنے ملک کے مفاد میں, بہترین مفاد میں ایسے ڈیسیژنس لینے چاہیے جن کے دورس نتائج بھی پازیٹیو ہوں یو ایس اے اور یو ایس اے کے عوام کے لیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسماء شاکر آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. ڈاکٹر زبیر اقبال جی, ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ ویتنام میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اپیک کی, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ویتنام کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کانفرنس میں صدر کی شرکت کی کیا امپورٹنس ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے؟
دیکھیے آپ کو تو یاد ہی ہے کہ اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جب بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں یا ملٹی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ ایک سمٹ کی بیسس پہ ہوتی ہیں, بائی لیٹرل ڈسکشنز کی بیسس پہ نہیں ہوتی. تو اس لیے جو یہ جو ایک دورہ ہو رہا ہے اور یہ جو کانفرنس ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ ملک آپس میں بیٹھ کر اپنے ایشوز کو ریزالو کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے پوزیشنز پیدا کریں جن کی بیسس پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ سکتے ہیں ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں. یقیناً ایسی کنڈیشن میں ڈفرینسز تو پیدا ہوں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ہیں, لیکن سولوشنز بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور سولوشنز پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی کانفرنسز کی جاتی ہیں. اب جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایپیک کی جو کانفرنس ہے اس کی بیسک وجہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہی ہے کہ ٹی پی پی تو ختم ہو گئی, اب اس کی جگہ پہ جو ریپلیسمنٹ آ رہی ہے اس ریپلیسمنٹ میں امریکہ کا کیا ہاتھ ہوگا؟ اگر امریکہ اس کو ایکٹیولی ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو آیا وہ اس قابل ہے کہ وہ بائیلیٹرلی ممالک کے ساتھ اس قسم کی ریلیشن شپ پیدا کر لے کہ وہ ملٹی لیٹرل انٹرسٹ کو ریپلیس کر سکے؟ یہ ابھی نظر نہیں آتا, کیونکہ اس علاقے میں بڑی حد تک وہ ملک جو 20-21 ملک جو ٹی پی پی کے ساتھ تھے وہ آپس میں مل کے بیٹھ گئے ہیں اور اس میں ایک جو آئسولیٹ ہو گیا ہے وہ امریکہ ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل اس کی وجہ سے امریکہ کی پوزیشن کمزور ہوتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ویتنام میں روسی صدر پوٹن سے صدر ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ اٹ مائٹ بی اے بریف چیٹ, کوئی فارمل میٹنگ نہیں ہوگی. تو اس وقت امریکہ میں جو پروب ہو رہی ہے روس کی مداخلت کی امریکی انتخابات میں, کیا اس کے حوالے سے اس ملاقات کا نہ ہونا کوئی سگنیفیکنس رکھتا ہے یا کوئی تعلق ہے ان دونوں باتوں کا آپس میں؟
دیکھیے یہ بڑی پولیٹیکل قسم کی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ یقیناً پوتن صاحب سے ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز پہ کس قسم کا اثر ہوتا ہے. ابھی تک جو ہم دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹکلی پوتن گورنمنٹ جو ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پوتن کو دوبارہ اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ اگر اس کو دوبارہ شامل کرتے ہیں تو پریس اور اپوزیشن دونوں اس کے متعلق پرابلم شروع کر دیں گے, جس کی وجہ سے بڑی حد تک پھر وہی پرانے زخم تازہ ہو جائیں گے جو آج سے ایک سے دو سال پہلے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ جو ڈومیسٹک انٹرسٹ کا معاملہ آتا ہے, ٹرمپ صاحب کی ملاقات پوتن صاحب سے نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے امریکہ اور رشیا کے درمیان. آپ کو معلوم ہے کہ بڑی حد تک اس کے ڈسکشن سے ختم ہوتے تھے جو لوور لیول سے شروع ہوتی تھی اور اوپر تک جاتی تھی. امید یہی ہونی چاہیے کہ دوبارہ وہی شروع ہو جائے گی اور اس پوتن ٹرمپ میٹنگ کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یہاں میری لینڈ سے موجود ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, جو سینٹر فار اسلام اینڈ پالیسی پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ممتاز اسلامک اسکالر ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے اٹارنی جنرل نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بدعنوانیوں والا جو کیس ہے اس میں 208 لوگوں کو پکڑا گیا تھا, اور باور کیا جاتا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران کوئی 100 ارب ڈالر کی خرد برد ہوئی ہے. اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ ان 208 میں سے 7 افراد کو بغیر کسی الزام کے رہا کر دیا گیا ہے, جبکہ 201 ابھی تک تحویل میں ہے اور 1700 بینک اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں. اس وقت تو مختلف باتیں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی یہ کرپشن کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہے, دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ سعودی ڈائنسٹی میں ایک پاور اسٹرگل کا نتیجہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ قرین عقل کیا چیز ہے اور کیا اس وقت ہو رہا ہے سعودی عرب میں؟ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب لائن پر ہیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں ڈاکٹر زاہد,
معاف کیجیے.
جی
بہت شکریہ جعفر صاحب.
جی
آپ نے جو سوال پوچھا, میں عرض کروں گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا, سروے آپ آدمی لوگ بھرتے ہیں اور اس میں کئی آپشن دیے ہوتے ہیں کہ یہ یہ ہیں, اور آخری آپشن ہوتا ہے آل آف ابو.
جی
تو یہ ساری چیزیں ہی ہو سکتی ہیں جو آپ بھی بیان فرما رہے ہیں نا, کہ یہ یعنی جو کچھ بھی مختلف, چونکہ سعودی عرب کے بارے میں بہت تفصیل سے تو معلومات نہیں آتی اور بہت چھن چھن کے معلومات آتی ہیں اخبارات میں. اچھا, جو آدمی اندازہ کر سکتا ہے تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک اگر آدمی ایک فطری اعتبار سے یا اس لحاظ سے کہ جو عوامل چل رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ سعودی عرب ایک خاص برانڈ جو بہت ہی ایکسٹریم ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے اسلام کے احکامات کے عمل پیرا ہونے کا, اس میں بہت ہی شدت کے ساتھ کاربند تھا پچھلے کئی دہائیوں سے, تو وہ تو ایک نیچرل چیز نہیں ہے. وہ اس کا ایک ریئیکشن ہونا ہی چاہیے تھا, اس کے خلاف ایک رد عمل یا اندر سے ہوتا یا باہر سے توجہ دلائی جاتی کہ یہ تو صحیح نہیں ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے وہ خود ایک جو سیلف پروڈکشن ہوتی ہے سوسائٹیز میں کہ پینڈولم ایک طرف بہت زیادہ جھک جائے تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو شاید اتنی شدت سے پینڈولم دوسری طرف جھکتا ہے اور شاید بعد میں کوئی توازن کی صورت اختیار ہو. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شاہ سلمان کے بعد اور جو جو یہ جو نئی قیادت آئی ہے اس میں یہ تو بالکل واضح ہوا کہ شاہ سلمان جو ہیں ان کے اپنے خانوادے میں وہ کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بڑی تیزی سے جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ پرنس نائف کے بیٹے ہوں یا چاہے شاہ عبداللہ کے بیٹے ہوں یا ان کے جو لوگ ہیں ان سب کو سائیڈ لائن کر کے محمد بن سلمان جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شاید ان کے جلدی ہی بادشاہت کا بھی اعلان ہو جائے, اور وہ اب اس وقت تخت پہ موجود ہیں, اور جیسے ایک زمانے میں شاہ عبداللہ کراؤن پرنس ہوتے ہوئے سب کچھ کرتے تھے تو اب محمد بن سلمان جو ظاہر ہے ان سب سے نوجوان ہیں عمر کے لحاظ سے وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. تیسرا میرا خیال ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکنامک صورتحال ہے اقتصادی اوور آل دنیا کی جس میں آئل کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور وہاں جو سوسائٹی کے جو اپنے تضادات بھی ہیں, وہ تضادات کی بات میں ذرا علیحدہ کرتا ہوں, یہ جو آئل کی قیمت کم ہونے کے نتیجے میں جو مالی صورتحال خراب ہو رہی ہے
جی,
اس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ سعودی عرب ایک نارمل ملک کے طور پہ بیہیو کرنا شروع کرے جو لوگوں پہ ٹیکس بھی لگائے جو دوسرے جو ریونیو کے ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کرے, اور ایک پلاننگ ایسی ہو جس میں آپ باہر کے لوگوں کو سرمایہ کاری لانے کا اور بہت کچھ کرنے کا اس کا انہیں وہ موقع دے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو شدت ہے ایک سوسائٹی میں اس کو وہ ختم کریں. تو وہ اس لحاظ سے بھی ایک جو سارے ڈرائیونگ پہ جو خواتین پہ پابندی ختم کر رہے ہیں انہیں, یعنی جو بالکل نارمل سی چیزیں ہیں دوسرے ملکوں میں, وہاں بڑی نیوز ہے کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے میچ بھی دیکھ سکیں گی, یہ ساری صورتحال کی جا رہی ہے. تو یہ, اور چوتھا میرا خیال ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو سوسائٹی میں جب تضادات ہوں وہ بڑے خطرناک ہیں. مثلا وہاں پہ بڑا واضح ہے کہ سعودیوں کے لیے الگ قانون ہے, وائٹ جو امریکن یا یورپین ہوں ان کے لیے علیحدہ قانون ہے, جو دوسرے عرب ممالک کے لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ قانون ہے, اور جو بیچارے مسکین سب کانٹیننٹ سے یا دوسرے ممالک چاہتے ہیں ان کے لیے علیحدہ قوانین ہے. تو یہ تضادات کا بھی جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں برآمد ہوتا. تو میرے خیال اس ساری صورت حال میں اور سعودی عرب کی جو نئی قیادت ہے اپنی اہمیت بتانے کے لیے وہ کئی محاذ انہوں نے کھول لیے ہیں, یمن کا, قطر کا, ایران کا, یہ اقتصادی بحران, کرپشن کے خلاف, تو اور یہ اقتدار کو کنسالیڈیٹ کرنا. تو سمجھے کہ 30 سال میں اگر کوئی خاموشی تھی تو اب وہ بالکل ایک دم بھیانک شور کے ساتھ سعودی عرب میں سامنے آ رہی ہے.
اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے, جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر الحریری نے جو لبنان کے وزیر اعظم سعودی عرب آ کر استعفیٰ دیا, اور انہوں نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ ان کو قتل کرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور خود جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ ایران میڈلنگ کر رہا ہے وہاں کے معاملات میں. حزب اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کو زبردستی روک رکھا ہے سعودی عرب نے. آج امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی علامات نہیں ہے کہ انہیں زبردستی ان کی مرضی کے خلاف وہاں روکا گیا ہے. وہ بیجنگ سے جا رہے تھے ویتنام, جہاں انہوں نے اخبار نویسوں کو یہ بات بتائی, اور انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ سعد الحریری کو ان کی مرضی کے خلاف نہیں روکا گیا ہے. یہ پوری سچویشن ریجن کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہے؟
اصل میں وہ ساری جو ایک سپرمیسی کا ہے نا, کہ سعودی عرب اب اسرٹ کرنا چاہتا ہے, یہ جو نوجوان قیادت ہے وہ اسرٹ کرنا چاہتی ہے کہ ریجن کے پہلوان ہم ہیں, ایران کو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور ہم ان کی لیڈرشپ کو, ابھی ایرانی صدر بھی آئے تھے, ہم نے اس وقت بھی عرض کیا, ابھی ہماری امریکن مسلمانوں کی طرف سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمیں انتہائی تشویش ہے امت مسلمہ میں یہ جو شیعہ سنی اور سعودی عرب اور ایران کی جو تقسیم ہے اور اختلاف کو جس طریقے سے مغرب ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ہم اس کا خود بخود اس کا یعنی ایک شکار ہو رہے ہیں, تو یہ انتہائی خوفناک ہے. سعودی عرب یمن میں بھی ایران کی وہ بات کرتا ہے, قطر میں بھی, اور اب لبنان میں بھی. تو مجھے خطرہ یہ ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یا شاید اس معاملے میں وار کا, یہ اس معاملے میں زیادہ کوئی جنگی اقدامات کا نتیجہ جو یقیناً خوفناک ہوگا, تو اگر سعودی عرب کی قیادت بھی, اور مجھے امید ہے ایران کی قیادت بھی, اگر یہ صحیح معنوں میں یہ امت کے لیڈر ہیں, امت مسلمہ کے, یہ اس معاملے میں کوئی پوز کریں اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو بجائے الزام تراشی کے, تو شاید یہ اس وقت مسلمانوں کے حالات ہیں اس میں بہت فائدہ ہوگا.
ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے, ان سے گفتگو کریں گے. جی لیاقت الملک صاحب, لیاقت الملک صاحب لائن پر ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. کیا ہمارے ساتھ ساتھ کوئی ہیں, ورنہ میں ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت تو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں, خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے, اس لیے کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات یا جن کو ارلی الیکشنز کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ بتائیے قمر دلشاہ صاحب, آپ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں, الیکشن کے امور پر ماہر ہیں, کہ کتنی گنجائش ہے آئین میں موجودہ صورتحال میں ارلی الیکشنز کی؟
آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جمہوری ملکوں میں تو الیکشن کمیشن جو ہے ہر وقت تیار رہتا ہے, کسی وقت بھی جو ہے اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے, یہ پرائم منسٹر کی صوابدید پر ہوتا ہے. آئین میں اسی کوئی ذکر نہیں ہوتا, آئین میں ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر چاہے. اس کا آرٹیکل 51 جو ہے ابھی تک جب بی تو ہے حذف ہو گیا, لیکن 58(1) جو ہے اس میں پرائم منسٹر پر صوابدید ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. وہ تو آئین میں تو گنجائش ہے, آئین میں باقاعدہ اس کی ضمانت دیتا ہے. لیکن ہمارا جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی اپنے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی پرابلم پیدا ہوئی کہ حلقہ بندیاں ہو گئی. چلے حلقہ بندی ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان داخل نہ کرتی تو مرد و شماری نہیں ہونی تھی. تو پھر انہیں 2002 کی حلقہ بندی پر ہی یہ 2018 کے انتخابات کروانے تھے. لیکن 2000 ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ مرد و شماری بھی ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے کاغذوں میں تو ہو گئی, لیکن اس کی رپورٹ آ رہی ہے اپریل کے اینڈ میں, اور اپریل کے اینڈ میں جب آئے گی تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان ڈیلیمیٹیشن نہیں کروا سکے گا. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی ایک نئی جو ہے اختراعیہ نکالی کہ آپ ہمیں آئین میں ترمیم کر دیں کہ جو پروویژنل رپورٹ جو پیش کی ہے سینسس ڈپارٹمنٹ نے, اس کی بنیاد پر ہم حلقہ بندی کروا لیں. تو وہ اسپیکر صاحب نے اپنے باقاعدہ میٹنگ بھی ہو گئی اور ایگری بھی ہو گئے تھے, لیکن بعد میں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو بل پیش نہیں ہو سکا. اب یہ منڈے کو جائے گا مشترکہ مفادات کونسل میں, اس کے بعد ممکن ہے کہ اس کی ترمیم ہو جائے. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ پروویژنل طور پر محکمہ شماریات بھی بہت سے حقائق چھپا رہا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب رپورٹ پیش کی تھی انور دہی جمالی صاحب چیف جسٹس, انہوں نے شیڈول دیا تھا. شیڈول میں یہ کہا تھا کہ جی ہم نومبر تک اپنی حتمی رپورٹ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پیش کر دیں گے, اور الیکشن کمیشن پاکستان کو حلقہ بندیوں پر کسی قسم کی بھی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. اسی شیڈول کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت کے حکم جاری کر دیا کہ 15 مارچ سے آپ مرد و شماری کروا رہے ہیں. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اگست میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی شماریات ڈویژن کے سربراہ نے, اور انہوں نے کہا جی ہم اپریل کے اینڈ سے پہلے آپ کو رپورٹ پیش نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن پاکستان اس وقت سے باقاعدہ الارمنگ پوزیشن تو حکومت کو واضح کر رہا ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں, اور آخر میں یہ تجویز پیش کی الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ آپ پروویژنل رپورٹ پہ ہمیں حلقہ بندی کرنے کی ہمیں آئینی اور قانونی اختیارات تقویز کر دیں. وہ ایک ظاہر ہے 51 میں ترمیم کرنی ہے, آرٹیکل 51 میں بھی کرنی ہے. چونکہ پنجاب کی سیٹیں کم ہو گئی ہے تو 9 سیٹیں کم ہوئی تو وہ بھی ہمیں آئین ترمیم کے مطابق ہی ہو سکے گا, ادروائز وہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ سب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے انتخابی فرشتے تیار نہیں ہو رہی. آج چیف الیکشن کمیشن نے نادر سے کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے, وہ کے ساتھ فیئر پہ خطاب بھی کیا ہے. اسی طرح ان کے 1,00,000 پولنگ اسٹیشن بننے ہیں, اس کا بلڈنگ ان کے پاس نہیں ہے. 13,00,000 کا عملہ الیکشن کمیشن نے ان کو کرنا ہے, متعین کرنا ہے, تاکہ جس پولنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ 13,00,000 بنتا ہے 1,00,000 پولنگ اسٹیشن پر. ہر پولنگ اسٹیشن پر 13 آدمی ہوتے ہیں, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح جو ہے بایو میٹرک کا سسٹم, وہ بھی نادرا کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی. تو الیکشن کمیشن پاکستان کی مشینری سے بڑی گم گومے کی حالت میں ہے, اور تیاریاں بھی کر رہی ہے, ٹریننگ بھی دینی ہے. یہ سارے معاملات پیش کرتے ہوئے عمران خان طالبہ کر رہے ہیں کہ قبل زمان انتخابات ہو جائے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی تو مشینری تیار نہیں ہے اس الیکشن کروانے کے لیے. تو اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ خدا کرے باقاعدہ 31 مئی کو چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی آئین کے تحت, تو پھر یہ 2 مہینے کو ملے گی اگست تک ہمیں انتخابات کروا لے, اور حلقہ بندی 2002 کی بنیاد پر جو ہے اسی کو گزارا کرے, اور آئندہ کبھی الیکشن 2022 میں ہو تو پھر آپ نئے انتخابی حلقہ کروا لیں. یہ ہے ہمارا
جی. بہت شکریہ قمر دلشاہ صاحب صاحب کا, آپ کا اپنے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین ہم گفتگو کریں گے کچھ سیاست کے حوالے سے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سلمان عابد صاحب, قبل اس کے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور آپ سے کچھ سوالات کروں, میں چاہتا ہوں یہ ایک رپورٹ ہے اس کو ذرا سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت میں نکالی گئی ریلی کے شرکا کا جمعے کو تیسرے روز بھی دھرنا بدستور جاری ہے، جس سے خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن ان کے بقول یہ ایسے منظم انداز میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔
چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں پنجاب کے اور چیف کمشنر اسلام آباد کے، ان سے ہم نے یہ پوچھا ہے کہ دیکھیے ٹریفک کو کیوں نہیں ریگولیٹ کیا گیا اور کیوں نہیں آرگنائز کیا گیا، جبکہ پریڈ گراؤنڈ بھی ہے اور طریقے کار بھی ہیں، ایک سڑک کھلی بھی رکھی جا سکتی ہے اور پروٹیسٹرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ پیرالیسز ہو جائے ساری ٹریفک سسٹم، سٹی ایوری تھنگ از پیرالیسز، ہاسپٹل لوگ نہیں جا سکتے، اسکول بچے نہیں جا سکتے۔ دس از ویری انفارچونیٹ سر، یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا نہیں کہ کیپیٹل جو ہے اس کی ساری زندگی پیرالائز ہو جائے۔
وزیر داخلہ احسن اقبال نے جمعرات کو اس بارے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے مختصر گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے۔
میں کرتے ہیں اگر آپ طاقت کا استعمال کریں تو تشدد کا خطرہ ہوتا ہے، جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی میں خلل نہ لائیں، لوگوں کو ہراساں نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کو بات چیت سے آمادہ کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر حکومت اور انتظامیہ جو بھی مناسب کاروائی ہے وہ کرے گی۔
احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کاروائی کرے، اور سب سے پہلے وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے الگ کیا جائے تو پھر بات چیت کی جائے گی۔ حلف نامے میں تبدیلی کی نشاندہی کے فوراً بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا، اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ جس مبینہ تبدیلی کی نشاندہی کی گئی تھی وہ ایک کلیریکل غلطی تھی۔
سلمان عابد صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی مطالبہ ہے یا یہ بہانہ ہے ملک میں مزید ایک ایسے ماحول میں، جبکہ سیاسی ماحول ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہے اور بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے نہیں نکل سکتے، اپنے دفتروں پر نہیں پہنچ سکتے، اپنے کاموں پر نہیں پہنچ سکتے، کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں؟ سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، ان کو دوبارہ لو۔ ان دا مین ٹائم ہم اپنے کچھ کالر سے بات کرتے ہیں۔ لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے۔ جی لیاقت الملک صاحب آپ لائن پر ہیں؟ متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے لائن پر ہیں۔
اچھا سر، میں مہاتی پور سر۔
جی
ہلو،
جی بولیے۔
ہلو سر،
بولیے بھائی۔
سر میں یہ پوچھنا، میں یہ مہمان حضرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے خاصات مسئلے پر کیا کلریکل غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسی لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے نا، ان کو ضرور مان لینا چاہیے، کیونکہ انتہائی خاصات مطالبہ ہے ان کا۔
اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا عمر خان صاحب ڈیرا اسماعیل خان سے۔ جی عمر خان صاحب۔ رضا محبوب صاحب راول پنڈی سے،
جیلم سے۔
جیلم سے، جی فرمائیے۔
السلام علیکم۔ میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، جو انہوں نے کہا کہ الیکشن پہلے ہو جانا چاہیے۔
جی
پاکستانی عوام نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ پٹری پہ چڑھ گئی ہے، پانچ سال پچھلے بڑے چل گئے، اب پھر یہ پانچ سال پورے ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑی جلدی میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم میں نے بننا ہے۔ پہلے تو امپائر کی انگلی اٹھتی رہی ہے، وہ نہیں بن سکے، اب پھر یہ پھر ملک میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن جو ہے ان ٹائم ہو, جلدی جو ہے جلدی کرا دو, وزیر اعظم بن جائیں.
بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ تو سلمان عابد صاحب ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. سلمان صاحب, میں گفتگو کر رہا تھا, جو ریلیجس پارٹی نے وہاں پر بلاکیٹ کر رکھا ہے ٹوین سٹی اسلام آباد اور رولپنڈی کے, اور لوگوں کو بڑی دقت ہو رہی ہے, آپ نے رپورٹ بھی سنی ہوگی, آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ یہ بہانہ ہے ایسے حالات میں جبکہ ملک میں سیاسی افراتفری ہے, مزید افراتفری پیدا کرنے کا, یا جینوئن ڈیمانڈ ہے جبکہ اس کا ازالہ ہو چکا ہے آلریڈی؟
دیکھیے, کوئی جنون ڈیمانڈ نہیں ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ اسلام آباد جیسے شہر کو جس برے انداز سے پیرالائز کیا ہے, اور یہ لاہور سے شروع ہوئے ہیں, اور اب ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی نہ سمجھ سمجھ سے بالا پر ہیں, اور اس پر ایک بلا وجہ کا جو ہے نا اشتعال پھیلایا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اور بلا وجہ کا انتظامی رکاوٹیں سیاسی رکاوٹیں پیدا کر کے وہ بنیادی طور پر اپنی ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اب پرابلم ہمارے یہاں جو حکومتوں کا ہے, حکومتوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈر اور خوف کے اندر رہتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں, ان کو منتشر کریں, اس سے نیا کرائسس کریٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا, شہریوں کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, یہ تو حکومت کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں پہ ابھی آپ نے احسن اقبال صاحب کی بھی بات سنائی تھی, وہ ٹھیک ہے کہ آپ ان سے ڈائلاگ کریں, نیگوشیٹ کریں, لیکن یہ رائٹ کس نے دے دیا ان کو کہ اس پورے شہر کو پیرالائز کر کے بیٹھ جائیں؟ اور جس انداز سے پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد کو پیرالائز کیا گیا ہے, مختلف شہروں کو پیرالائز کیا گیا ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ لگتا یہ ہے کہ شاید جیسے اس کا کھیل کے پیچھے جو ہے ایک سوچ یہ نظر آتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر ایک بڑا بحران پاکستان کے اندر پیدا کریں, اور اس بحران کو بنیاد بنا کر 2018 کے انتخابات کو بھی پس پش ڈالا جائے, اور یہ کہا جائے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. دیکھیے, جس قسم کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں, اور جس قسم کی یہ انہوں نے تحریک میں شدت پیدا کی ہے, اور ایک ایموشنل پن کریٹ کر کے لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ایک پوری جنگ لڑ رہے ہیں, انتہا پسندی ایکسٹریمزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور جس قسم کی انتہا پسندی ان کی تقریریں سنیں, ان کی گفتگو میں جو لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں, اس سے تو پھر وہ آپ ایک خاص نقطۂ نظر کے لوگوں کو یہاں پر موقع دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر اشتعال پھیلائیں. تو میں تو ذاتی طور پر اس پورے پروسیس کے جو چل رہا ہے اس کا حامی نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کی ناکامی ہے, اور حکومت نے اپنی جو کمزوری دکھائی ہے اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ریاست کو بھی ہو رہا ہے.
بلکہ حکومت نے تو احسن اقبال صاحب نے بہت احسن اقبال صاحب نے تو کیٹیگوریکلی بات یہ کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے, لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ اس گروپ کے بھی کوئی ترجمان ہمارے ساتھ تو پروگرام میں شامل ہوتے, لیکن کوئی بھی ہم کو اویلیبل نہیں ہو سکا اور ہم گفتگو نہیں کر سکے.
اچھا, چھوٹی سی پرابلم جو ہے جعفری صاحب, اس میں ایک اور حکومت نے بھی پیدا کی ہے, اور وہ جعفری صاحب انہوں نے پیدا یہ کیا کہ جو راجہ ظفر اللہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس پر بھی حکومت نے اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ وہ آگے سڑکوں پہ آگے کھڑے ہو گئے. تو اگر حکومت نے کمیٹی بنائی تھی راجہ ظفر اللہ کی سربراہی میں, اور اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا تھا اس واقعے کا, اگر ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا تو شاید یہ واقعہ بھی نہ ہوتا جس طرح کو اسلام آباد کو جوڑ کے بیٹھا تھا.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سلمان عابد صاحب, ہم ایک گفتگو اور کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی تسنیم نورانی صاحب بھی ہوں گے جو سابق سیکرٹری داخلہ ہیں, احسن اقبال صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غیر ریاستی عناصر یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں. وہ خطاب کر رہے تھے نئے تربیت یافتہ پولیس افسروں کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اسلام آباد میں, اور یہ بھی یاد رہے کہ خواجہ آصف صاحب پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں جو وزیر دفاع ہیں, کہ شدت پسند تنظیموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تسنیم نورانی صاحب, آپ نے احسن اقبال صاحب کا بیان بھی سنا, ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب بھی ہیں, یہ بتائیے کہ جب وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں احسن اقبال صاحب, تو آپ کے خیال میں کیا وہ گروپس ہیں جن کے خلاف آلریڈی کارروائی ہو رہی ہے, یا اور بھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں, یہ انہوں نے پہلے بھی جب ان کا بیان آیا تھا کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا پڑے گا, فارن منسٹر صاحب کا بھی آیا تھا, خواجہ آصف صاحب کا بھی, یہ میرا خیال ہے کب سے اسی پہ کر رہے ہیں بات. بات یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں اس کی بات تو کافی پرانی چل رہی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اب نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ گورنمنٹ سول گورنمنٹ چلا رہی ہے, تو اس میں اب اور اس پہ بھی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن وہ بھی وہ سب مطلب کرٹیسزم جو ہے وہ بڑی دیر سے آ رہا ہے کہ بھائی نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی
جی.
تو دیئر فور یعنی یہ ایک قسم کا کرٹیسزم اپنے پہ ہی ہے کہ دے یو نو یعنی نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کی جا رہی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز میں یعنی دو جماعتیں جن کو یہ ریفر کرتے ہیں لشکر طیبہ جیش محمد وہ انڈیا سینٹرک ہیں اور باقی جو حقانی گروپ اور تحریک طالبان پاکستان ہے اور تحریک طالبان افغانستان ہے وہ افغانستان سینٹرک ہے you know?
جی.
اب یعنی اس سے یہ بات بار بار کہنا اور کچھ نہ کر پانا, اب فار انسٹنس یہ جو بات اس وقت اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے
جی.
یہ تو ایک کنٹرول کرنے والی بات ہے, فرنٹلی یعنی اس کو کنفرنٹ کرنے والی بات ہے, اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے یا اس کو ریلیونٹ کر کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرنی تو یعنی اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانے والی بات ہے اور ایک ریفیوج لینا کہ جناب نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے نا وہ ایک ورڈ ہے جو استعمال ہو چکا ہے تو اس کو اب ٹھیک کرنا ضروری ہے اور ہم جو ہے اس میں مبرہ ہیں.
اچھا
اس طرح
حکومت جو ہے نا وہ نہیں چلتی. اچھا ایک سوال اور ہے, ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے ہمارے پاس بھی نورین صاحب کے پاکستان نے زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو سے ان کی بیوی کی ملاقات کرانے کی پیشکش کی ہے جو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس کے لحاظ سے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ ملاقات کی پیشکش جو ہے یہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش سمجھتے ہیں آپ, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟
دیکھیے سیکیورٹی کے لیے مسئلہ تو نہیں بن سکتا مگر اس سے جو ہے وہ ایک سگنل جاتا ہے کہ پاکستان یہ ہو سکتا ہے کہ سافٹ ہو, مگر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بھائی ہیومینیٹیرین ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اور جب تک ساری لیگل فارمیلٹیز نہیں ہو جاتی ہے اس سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور ان دا مین وائل ہمیں جو ایک پینٹ کیا جا رہا ہے جن ایز یو نو اس میں ہم گورنمنٹ کی ہیومینٹی میں رکھا لے اس میں ڈسپلے ہو.
جی ہاں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر جی.
تو بیسیکلی آئی تھنک دیئر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, جب ایشو جو ہے کہ اس کا جو ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ رکی ہوئی ہے
جی.
اور فار ون ریزن اور دی ادر, تو اگر انہوں اگر یہ کرا دیتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ جیسچر وچ شوڈ گو ویل ود بوتھ سائڈز.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب. سلمان عابد صاحب ایک آخری بات میں آپ سے اور پوچھوں گا, کیا آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت تو بات کہی ہے احسن اقبال صاحب نے یہ حوالہ کسی پرٹیکولر گروپ کی جانب ہے؟
نہیں جی, بنیادی طور پہ احسن اقبال صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں بنیادی طور پہ وہی بات کرتے ہیں جو بنیادی طور پہ دنیا کے ویسٹ جو ہے ہم پہ ایک قسم کا الزام لگاتی ہے کہ پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول نہیں کر رہا. اب سرحان سے احسن اقبال صاحب سے پوچھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مقابلے میں جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو آپ کی گورنمنٹ ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جب جیسے تسلیم درانی صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر آپ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی دیکھیں تو آپ کو ایک تماشا لگتا ہے. جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا بیانیہ کو نیریٹو کو تبدیل کرنے میں, جو پولیس ریفارمز کرنی چاہیے تھیں, جس طرح سے انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے چاہیے تھے, اب وہ تو آپ نے کیے نہیں ہیں. اچھا آپ بار بار نان اسٹیٹ ایکٹر کا نام دیتے رہے لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو پروموٹ بھی انڈائریکٹلی ہمارے یہاں حکومتیں کرتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. سب کو پتا ہے کہ
لیکن سلمان عابد صاحب میں یہاں روکوں گا آپ کو, ذرا میں روکوں گا یہاں پر آپ کو, اس لیے کہ اب آپ نے جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو جاری رکھے گی, حکومت کا اسٹینڈ تو یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو روکنے کے لیے جو آلریڈی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کافی ہیں یا ناکافی ہیں؟
لیکن جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر کاروائیاں جو ہیں وہ ہماری فوج اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا جس کو ایجنسیاں کہتے ہیں ان کے لوگ کر رہے ہیں. سوال میرا صرف یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہیں. جو بیانیے کی تبدیلی ہے, جو نیریٹو کی مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے, اس میں تو گورنمنٹ کو بہت لیڈ لینا چاہیے اور ایک قیادت اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کا کوئی نگرانی کا سسٹم ہو, اور اس میں کریکولم کی تبدیلیاں ہیں, مدارس کی ریفارمز ہیں, وہاں جو کام ہمیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے. انتظامی طور پہ ہم نے کچھ اچیومنٹس حاصل کی ہیں, لیکن اگر ہم پورے جو فکر کی تبدیلی ہے اگر اس پہ کوئی کام نہیں کرتے تو یہ انتظامی تبدیلیاں پیچھے رہ جائیں گی. دیکھیں تسلسل کے ساتھ واقعات تو ہو رہے ہیں لیکن جو کام ہمارے یہاں حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنے کے لیے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے, نئی نسل, نوجوان نسل جو ہے اس کو اس پورے فکر کے اندر ڈالا جائے کہ جو ہمیں جو ہے نا طاقت کے انداز میں اور ایک انتہا پسندی کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں بڑا پرابلم ہے اور آپ کی سیاسی جماعتیں معذرت کے ساتھ اس پہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہی ہیں. وہ اپنی اپنی لڑائیوں میں لگی ہوئی ہیں, لیکن جو کام ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیانیہ کو بلڈ کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی اس کا ہمیں بڑا فقدان نظر آتا ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ہندوستان اور پاکستان کو درپیش ایک بہت بڑا مسئلہ جو پولوشن اور فوگ اسموگ کا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو انتہائی ممتاز تجزیہ کار اور ماہرین بھارت سے جناب وویک چٹوپادھیا صاحب جو پروگرام مینیجر ہیں سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ کے, اور پاکستان سے ڈاکٹر قمر الزما صاحب جو کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے موجود ہوں گے. لیکن ایک بریک, اس کے بعد گفتگو کا آغاز.
پروگرام آفتاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ویلکم بیک. اور قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کا آغاز کریں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, ان سے ذرا بات کر لیں. طیب حسین صاحب ہیں راولہ کوٹ سے. جی طیب صاحب, آپ کی آپ لائن پر ہیں؟ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی فرمائیے.
جی جی میں طبلہ کوٹ سے سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں.
بولیے ذرا اختصار کے ساتھ جناب.
جی جی میں کافی کو 20 منٹ سے موبائل پہ,
میں معافی چاہتا ہوں لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی فرمائیے.
ہاں یہ جو ہڑتال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی پیچھے کوئی پلے بیک سنگر ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے.
اچھا
تو یہ حالات ہمیں لگ رہے ہیں کہ کسی نئی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں وہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے ہمیں بھی خدشہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی حالات پیدا ہونے والے ہیں پاکستان میں.
اچھا کلیم اللہ نیازی صاحب میاں والی سے. کلیم اللہ نیازی صاحب. عقیل صاحب جھنگ سے. عقیل صاحب لائن پر ہیں آپ؟ میں معافی چاہتا ہوں ان کی لائنیں ڈراپ ہو گئی. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فضائی آلودگی کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کی ایک مشترکہ دشمن ہے. اس وقت تو شمالی بھارت اور پاکستان کے صوبے پنجاب کی فضاؤں پر گہری دھند اور کوہر چھائی ہوئی ہے, جس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں یعنی ڈنٹھل وغیرہ, ان کو نظر آتش کیا جاتا ہے, جس سے یہ دھند بڑھتی ہے. پاکستان میں اس سلسلے میں حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے, لیکن بھارت نے ابھی اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کارنامہ بقول ماہرین کے انجام نہیں دیا ہے. آغاز کریں گے چٹوپادھیا صاحب آپ سے, کیا صورتحال ہے اس وقت دھند اور کور کی, اور یہ کتنا نقصان دہ ہے عام انسانی آبادی کے لیے, اور کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟
دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی
جی
کہ پردوشن, ایئر پالوشن کا مدعا جو ہے شہروں سے اب گاؤں کی طرف بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور جس طرح کے ایندھن کا استعمال ہوتا ہے گاؤں میں اور اس سے پردوشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اس سے لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا اکنامک ایشو ہے, بیکاز خاص کر کے اگر ہم جو پرالی یا پھر جو کراپ ریسیڈیو برننگ کی بات کریں تو اس میں کسانوں کے پاس بہت کم وقت ہے جس میں ان کو اگلی فصل کے لیے کھیت تیار کرنا ہے. اور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو جاگرکتا ہونی چاہیے, جو اویئرنیس ہونی چاہیے, کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے جلانے سے جو راکھ پیدا ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار کو بڑھاتی ہے
جی,
پرنتو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرٹیلائزر زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور کئی ساری چیزیں ان کی کاسٹ کو بڑھاتی ہے اور اسے اور طرح کے پردوشن بڑھتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک اویئرنیس کی بہت کمی ہے جس کو ہر طبقے تک, ہر گاؤں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, اور دوسرا کسانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مشینیں اور بھی ہیں جن سے ان کا نستارن ہو سکتا ہے, ڈسپوزل ہو سکتا ہے, اور ان سے ریسورسز بنائی جا سکتی ہیں.
اچھا,
تو میرے خیال سے یہ مدعا جو ہے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے
جی,
اور جو اس سمے ویدر کی کنڈیشنز ہوتے ہیں, ویدر کی کنڈیشن میں یہ پردوشن اوپر اٹھ نہیں پاتا, شہروں اور کھیتوں میں جمع ہوتا جاتا ہے.
صحیح,
تو اس سے جو ہمیں بچاؤ کے جو اپائے کرنے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں وقت لگے گا, کیونکہ اس میں لاکھوں کسان شامل ہیں
جی,
اور کئی ٹن پرالی یا کراپ ریسیڈیو جمع ہو جاتی ہے
جی.
تو کسانوں کے ایگریکلچر پریکٹس کو ہمیں بدلنا پڑے گا, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ اس کا اپیوگ آپ کیسے کریں تاکہ زمین کی گڑوتہ بنی رہے اور پردوشن بھی کم ہو, اور ان کو ہیلپ کرنا پڑے گا, انسینٹیو دینا پڑے گا کہ آپ دیکھیے اسے نہ جلائیں, اس کو دوسرے اپیوگی چیزوں میں آپ استعمال کریں. پروگرام وے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بین تو یہاں بھی کر دیا گیا ہے,
کیونکہ
بین سے کیا ہوتا ہے کہ کسانوں کے جیوی کا لائیولیہڈ کا سوال ہے, اگر وہ نہ جلائیں تو ان کو اگلی فصل کے لیے کھیت تیار کرنے میں دقت ہے. تو میرے خیال سے اس کے اکانومک اور ہیومن اینگل سے حل کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے پردوشن کے سروتوں کو الگ طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے.
صحیح,
تو اس کا ندان سمبھو ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا.
اچھا قمر الزمان چودھری صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا کوئی مشترکہ لائحہ عمل دونوں ملک مل کے, دونوں کا مسئلہ ہے یہ, اس کا حل نہیں نکال سکتے مشترکہ طور پر؟
جی بالکل نکال بھی سکتے ہیں اور نکالنا چاہیے, کوشش تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کر ذرا ڈیٹیل سے کرنے کی کوشش کروں گا
جی.
کہ سب سے پہلے کوئی بھی سولوشن ڈھونڈنے سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. تو اس میں بیسیکلی یہ صرف ہم اگر کاشتکاروں تک یہ صرف ان کو بلیم کر دیں تو وہ بھی کافی نہیں ہے, کچھ حد تک وہ ایگریویٹ ضرور کر رہے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی مسئلہ ہے کلائمیٹک, اور کلائمیٹ اس وقت یہ ہے کہ ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, اور ڈرائی اسپیل چلنے کے دوران پھر یہ ہے کہ ایٹماسفیئر اتنا اسٹیبل ہے کہ کوئی مکسنگ نہیں ہو رہی, جو بھی پولوٹنٹس پارٹیکلس ہیں وہ جو جنریٹ ہو رہے ہیں لوور ایٹماسفیئر میں وہ اسٹیگننٹ ہیں لوور ایٹماسفیئر. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ کس وقت بارش ہو گئی تو جو پولوٹنٹس ہیں وہ دھل گئے, یا اگر بارش نہ بھی ہوئی تو کم از کم ویدر سسٹم آنے سے کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے, ان ہواؤں کے ساتھ یہ ڈفرینٹ لیئرز ایٹماسفیئر کی جو ہیں اس کے اندر یہ منتقل ہو جاتے ہیں, اور ان کی کنسنٹریشن جو ہے پولوٹنٹس کی زمین کے لیول اور لوور زمین کے لیول پہ بہت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ آج کل ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اور کچھ جب پولر ٹیمپریچر ہوتے ہیں تو اس سے جو بھی موئسچر اویلیبل ہے ایٹماسفیئر میں وہ ان ابنڈنٹ جو پارٹیکلز اویلیبل ہیں ان کے اوپر کنڈینس ہو کے یہ اسموگ اور فوگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اور فردر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, مطلب سب سے بڑا تو ہے یہ ایک نیچر کا اور کلائمیٹ کا جو اس وقت پیٹرن ہے وہ اس چیز کو جنریٹ کر رہا ہے اس ساری سچویشن. اب اس کے اندر فردر ایڈ جو ہے وہ کچھ کاشتکار جیسا کہ کہا کہ فارمرز جو ہیں वो इसको अपनी वेस्ट को जला के कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, और ख़ास तौर पे इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बहुत हद तक इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन इतनी भी दुरुस्त नहीं है कि जितनी उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यकीनन इंडियन पंजाब के अंदर कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ पोल्यूशन जनरेट हो रहा होगा जो यहाँ पाकिस्तान के पंजाब में भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ की यहाँ अपनी हमारी पोल्यूशन भी कम नहीं है, तो वो दोनों ऐड होके और फिर इस तरह की सूरत हाल बन रही है।
अच्छा चट्टोपाध्याय साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या जो मैंने कमर जमा चौधरी साहब से भी पूछा था कि क्या कोई मुश्तरक लाहे अमल दोनों मुल्क मिलकर इस मैनेज से बचने के लिए इख्तियार कर सकते हैं?
ये डेफिनेटली कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये पहल करनी होगी, और मेरे ख्याल से साइंस के मामले में और पब्लिक हेल्थ के मामले में हमें एकजुट होने की जरूरत है, और अगर सुझाव और निदान जो रेमेडीज हैं वो अगर हम लोगों के सामने ला सके पब्लिक हेल्थ को पॉइंट में रख के, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कदम होगा, और इससे तालमेल भी बढ़ेगा कि, और खास करके इतना कोई मामला है तो किसान तो हर जगह के लिए अनाज पैदा करते हैं, हर कोई खाता है,
सही,
मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पहल होगा।
बहुत शुक्रिया जनाब चट्टोपाध्याय साहब और डॉक्टर कमरुज्जमा साहब, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। और साहबिन हमारे कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे गुफ्तगु करेंगे। शौकत मुगल साहब हैं हमारे साथ तो पाकिस्तानी कश्मीर से। जी शौकत मुगल साहब फरमाइए। शौकत मुगल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? गालिबन उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। शाहिद साहब हैं हरिपुर से। जी शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? शाहिद साहब गुलाम खान साहब अटक से।
जनाब अली अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
ये है कि आप की बड़ी एहसानमंदी है जो आप ये दिलचस्पी लेते हैं, पॉल्यूशन है सारी बात, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान होते हैं, पास हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये अमेरिका जैसे साइक्लोन अभी यहाँ नहीं आए, दुआ करें मजीद भी ना आए, लेकिन ट्रंप साहब को अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तो दौरा करना चाहिए था, उनके दिल में ये लोगों का जो यानी इतना अंबार लगा हुआ है लाशों का, और इधर नहीं, और फिर चाइना को नाम पान करते रहे हैं अपने कलेक्शन में, और वहां जाके तो बड़ी गपशप लगाई है, ये मेरी हद है।
लियाकतुल मुल्क साहब दीर से।
जी जाफरी साहब सलाम
भाई। वालेकुम सलाम। आपकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है, हम तो आपको 3 दफा पुकार चुके हैं।
अच्छा अच्छा जाफरी साहब, मैं स्मोग और ये धुंध जो है और जो क्लाइमेटिक चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है
जी,
या ग्रीन हाउस गैसेस का जो इखराज हो रहा है, ये असल में इंटरनेशनल मसला है। आपके माहिरीन चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता था, ये मसला जो है जाफरी साहब ये इंसानी मसला बन गया है, खासकर हमारे जिला दीर में ये मसला कभी नहीं था, ये इंडियन वो जलाने मलाने की बात नहीं है, फसलों के जो फसला होते जलाने की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है, इसमें अब सब इन्वॉल्व है, खासकर ये जो बम्बारमेंट हो रही है और जो पार्टिकल्स हम देख रहे हैं, हमने यहाँ सर्वे किया, हमने टेस्ट किया बच्चों की मैदे ये चेस्ट पर, इसके बहुत बुरे असरात हो रहे हैं, गले की बीमारियां बढ़ गई हैं, और ये मसला इसी तरह होता रहेगा। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, हमें चाहिए कि लोगों को अवेयर करें इस बारे में कि इन ग्रीन हाउस गैसों के इखराज के जो क्रश प्लांट्स लगे होते हैं, या ये बटिया जो होती हैं ईंट के, या जो ये दीगर चीजें कारखाने हैं, ये सिलेंसर लगाएं, और ये जो चीजें आलूदा फिजा को आलूदा करती है उनको वही उसी मुकाम पर वहां जाया करें, ताकि इंसानी मसला जो है ये हल हो जाए।
बहुत अच्छी तजवीज है आपकी इलाकतुल मुल्क साहब, काश इस पर अमल हो सके। और सामने इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारी आज की प्रोड्यूसर थी गुलरुख, अब अपने मेज़बान कमर अब्बास शाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।